ابھی رمضان کا پورا مہینہ باقی ہے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے امام کو بھیجے گا. عید کا دن آ گیا تو اب یہ امید ختم ہو گئی کہ رمضان فنش، رمضان اینڈ، اب تک امام نہیں آیا. عربی میں ندبے کے معنی ہی ہیں کرائنگ، ویپنگ، شاؤٹنگ، رونا، غم کرنا. اور یہی وجہ تھی کہ اس سال ماہ رمضان کے شروع میں ہماری اسپیچز کس عنوان پہ اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر کچھ ایسی ڈیٹس آتی رہیں، جناب خدیجہ کا ذکر ہوا، امام حسن کا ذکر ہوا، امام علی کا ذکر ہوا، شب قدر آ گئی، ہم اپنے ٹاپک سے تھوڑا تھوڑا ہٹتے چلے گئے. لیکن اب یہ لاسٹ ویک ہے، یعنی یہ آج کا ٹیوزڈے ہے. بہت 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 اگر چاند کے نکلنے میں ڈیلے ہو گیا تو نیکسٹ ٹیوزڈے آخری ٹیوزڈے ہوگا، ورنہ تو شاید منڈے ہی کو چاند ہو جائے اور ٹیوزڈے ہم عید منا چکے ہوں. تو اب یہ بالکل آخری دن ہے، اس لیے دوبارہ اس ٹاپک کو ریزیوم کیا جاتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ پورا مہینہ مولانا نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے، اگر پورا مہینہ بھی ہم بات کریں تو کم ہے. لیکن اب پہلے ویک میں کچھ تقریریں ہوئی تھی اور آخری ویک میں کچھ تقریریں ہو رہی ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب زمانے کے امام کے بارے میں ہم کو اتنا زیادہ، یہ دعا افتتاح کا ٹرانسلیشن اگر ہم آخر کے حصے کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا امام زمانہ سے ریلیشن کس ٹائپ کا ہونا چاہیے. شب قدر میں ہم نے ون وے ریلیشن سنا، اللہ کل کی رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو کچھ ڈسیشن شب قدر میں لے رہا وہ امام کے تھرو یہاں اس دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں. ہمارا میٹر ہے، ہمارا مسئلہ، لیکن آئے گا امام کے تھرو. اور اسی طریقے سے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہماری دعا ہو یا ہماری نیکیاں، وہ سب آسمانوں میں جاتی ہیں تو وہ بھی امام کے تھرو جاتی ہیں. تو اللہ سے ہمیں کچھ ڈائریکٹ نہیں ملتا، ہماری کوئی چیز اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جاتی، درمیان میں امام ہوتے ہیں. اب یہ میں نے بہت شارٹ اس لیے کہا کہ دعا افتتاح کو آپ اتنا سنتے ہیں تو شاید کبھی آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہو. اس کے اندر آخری پورشن میں اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ وعافیۃ تلبسناہا، اس کے بعد اس میں جتنے لفظ بہی آتے ہیں، بہی 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 کا مطلب ہے امام زمانہ. اے خدا ہمارے مریضوں کو شفا دے ان کے ذریعے سے، اے خدا ہمارے قیدیوں کو رہائی دے ان کے ذریعے سے، اے خدا ہمارے پرابلم سالو کر دے ان کے ذریعے سے، اے خدا ہمارے اختلاف دور کر دے ان کے ذریعے سے. کل جب آپ دعا افتتاح سن رہے ہوں تو اس میں دیکھیے گا کہ اللہم ان نرغب الیکا کے بعد تجللناها وتلبسناها، جہاں دعا ختم ہوتی اس کے بیچ میں کتنے بہی آ رہے ہیں، اور جتنے بہی آ رہے ہیں وہ سب دعا سے ریلیٹڈ، جتنی ہماری دعائیں. تو ہماری کل کی شب قدر میں آپ نے سنا اللہ کی طرف سے ہر چیز امام کے ذریعے آ رہی، اور دعا افتتاح بتا رہی ہے ہمارا ہر عمل امام کے ذریعے سے اللہ تک جا رہا. یہ امام کی پوزیشن ہے اس یونیورس میں. اس کے لیے مولا نے نہج البلاغہ کے سرمن نمبر 3، خطبہ نمبر 3 میں ایک مثال بھی دی. لیکن وہ چونکہ مثال آج کل لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، مولا نے یہی کہا ہے نا کہ امامت کی پوزیشن وہ جو چکی کے اندر وہ قطب کی پوزیشن ہوتی ہے. اب دیکھیں کتنے مشکل مشکل لفظ ہیں، چکی، قطب، اور یقیناً اس کے لیے انگریزی میں کچھ ورڈز ہیں، لیکن انگریزی بھی بعض اوقات آپ کے بچوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. وہ چکی کے درمیان ہے، وہ جو ایک ایکسس ہوتا ہے جس کے اوپر چکی جو ہے وہ گھومتی ہے اور ریوالو کرتی ہے، اس کو نکال دیں چکی نہیں چل سکے گی، اس کے دونوں پیس الگ الگ ہو جائیں. بہت ہی زیادہ اگر میں اس کو سمپل کروں تو جیسے کوئی نٹ بولٹ کہیں پہ لگا ہوتا ہے کسی مشینری میں، وہ نٹ بولٹ کھول دیا جائے تو مشینری نہیں چل سکے گی. امامت اس کائنات کے لیے وہ کام کر رہی ہے، جوڑ رہی ہے، ملا رہی ہے. اگر امام نہ ہو نظام کائنات درہم برہم ہو کے رہ جائے گا. لیکن یہ والی امامت کی ڈیوٹی تو امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تب بھی کر رہے ہیں، امام غیبت میں ہو تب بھی کر رہے ہیں، یہ جو امام اس یونیورس کو یا اس کائنات کو ملا کے رکھ رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا جو امتحان اور ٹیسٹنگ ہوگی وہ ہوگی امام کے ظاہر ہونے کے بعد جسے دجال کا نام دیا گیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ میں نے آپ کو یہ یاد دلایا تھا کہ دعائے فتح تو رمضان کا ٹریننگ کورس ہے، کرش کورس. دعائے کمیل پورے سال کی ٹریننگ ہے، اس میں اللہم ومن ارادنی بسوئن فاردھو ومن کادنی فکدھو، یہ وہی دجال کی مسئلے کی طرف. اب اس مسئلے کو میں آج پورا نہیں بیان کروں گا، صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ دجال کے حوالے سے اسلام نے ہمیں وہی رول دیا ہے جو ہر دعا کے لیے. دیکھیے کل جو رات گزری ہے نا، یسٹرڈے، وہ دعا کی رات ہے، تو دعا اسی سے ربط دے کر آج کی تقریر آگے بڑھ رہی. ہر دعا کے لیے اسلام نے ہمیں ایک فارمولا دیا، ایک اصول دیا، وہی دجال کے لیے بھی. یہ روایت جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ مجھے کل پڑھنا چاہیے تھی، لیکن کل ٹائم ہی نہیں رہا تھا، تقریر بہت لمبی ہو گئی تھی، اعمال بہت زیادہ تھے. اور وہ جو دعا کے لیے ایک رول ہے، وہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں بتا چکا ہوں کہ جب آٹھویں امام نے کہا کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جب وہ اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں نا تو وہ اللہ سے جوک کر رہے ہیں، یا اللہ کی مسخری کر رہے ہیں، یا اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان میں امام نے فرمایا مثلا وہ آدمی ہے جو انتظار کی دعا کرتا ہے، تیاری نہیں کرتا، کیونکہ دعا وغیرہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا. اس میں وہ آدمی ہے جو جنت کی ڈیمانڈ کرتا اور واجبات کو ادا نہیں کرتا. یہ آٹھویں امام کی حدیث ہے، المواعظ العددیہ نامی کتاب کی، بہت انٹرسٹنگ یہ بک ہے. اس بک میں ٹاپک نہیں، اس بک میں نمبر، نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری، یعنی نمبر تھری میں وہ ساری حدیثیں جس میں امام نے تین باتیں بتائی، نمبر سیون کے چیپٹر میں وہ حدیثیں جس میں امام نے سات باتیں بتائی، نمبر سیونٹی کے چیپٹر میں وہ حدیث ہے جس میں امام نے سیونٹی باتیں بتائیں. وہی ایک حدیث ہے نا کہ عورت اور مرد کے عبادتوں میں سیونٹی ڈفرینسز، وہ اسی کتاب کی حدیث. خیر، تو اس میں یہ سیون کے چیپٹر میں حدیث ہے کہ سات آدمی اللہ سے جب بات کرتے ہیں، وہ اللہ سے بات نہیں کر رہے، وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے. اس میں ایک وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، کوئی تیاری نہیں کرتا. ایک وہ آدمی کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، پورے رمضان میں 150 مرتبہ یہ دعا ہم کو مانگنا چاہیے. معلوم نہیں ٹوائلٹن میں یہ دعا اتنی کم کیوں پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا غفور ہو، یا رحیم. اس کے سب سے آخری ہماری دعا ہوتی ہے وادخلنی الجنہ. اور انشاءاللہ اس دفعہ ٹوائلٹن میں مومنین کی ایک بڑی تعداد اپنے روزے کو صحیح معنوں میں اینڈ تک پہنچائے گی حج کے ذریعے سے. حج جو ہے نا وہ روزے کا صحیح قسم کا اینڈ. تو وہاں میدان عرفات کے اعمال میں یہ عرفات کا میدان پورے سال، آپ کی پوری زندگی، کیا جسے گجراتی میں کہتے ہیں آخری لائف، آخری زندگی، ہول لائف میں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے امپورٹنٹ جگہ اور دن ہے وہ عرفات. شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے عرفات. شب قدر سارا سال آتی ہے، عرفات لائف میں ایک ٹائم. تو وہاں کے اعمال اتنے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اونلی ایگزامپل ہے شریعت میں جہاں یہ کہا ہے کہ نماز کو شارٹ کر دو. عرفات کے میدان بھائی اعمال کے لیے، جیسے کل ہم شب قدر اعمال کے لیے بیٹھے جس میں نمازیں ہی تھیں، نماز سے زیادہ بہتر عمل کون سا؟ تو زیادہ تر کل کی رات میں نماز تھی. جہاں اعمال ہوتے نماز ہوتی، سنتی نمازیں، واجب تو پڑھنا ہی ہے. عرفات میں آرڈر ہے کہ سنت تو چھوڑو، واجب نماز کو بھی شارٹ کرنا. بلکہ جو پرانے مراجے تھے وہ تو کہتے تھے کہ ظہر کے فوراً بعد اس طرح عصر پڑھنا کہ نہ تسبیح پڑھ سکتے ہو، نہ سجدہ کر سکتے ہو، نہ اذان دے سکتے ہو. اذان دینا اسلام میں صرف دو تین جگہوں پہ حرام ہے، ان میں سے ایک عرفات کا میدان بھی آتا. پہلی اذان نہیں، ظہر اور عصر کے بیچ. خیر، آج کے مراجے نے کہا کہ جو نارمل تعقیبات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں شیعہ مراجے کی میجورٹی کا فتویٰ. واجب نماز کو بھی شارٹ کر دو. مولا آخر کیوں شارٹ کرے؟ عرفات میں تو ہم آئے ہیں اعمال کے لیے. کہا اس لیے شارٹ کرو کہ آج کا دن دعا کا دن، آج جو ٹائم بچاؤ نماز سے وہ دعا میں لگاؤ، اور پھر آپ کو وہ حدیثیں ملیں گی. کہ کتنی عرفات کی دعا کی کتنی اہمیت. کہ امام نے اگر کسی فقیر کو عرفات میں لوگوں سے مانگتے سن لیا تو حیران ہو گئے. ارے آج کے دن بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا. یہ دن تو ایسا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی سے کچھ مانگنا ہی نہیں. خیر اب یہ تو انشاءاللہ موقع ملا تو یا مکے میں آپ کے سامنے خدمت کروں گا یا مدینے میں یا شاید یہاں کے سیمینار میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اعمال کا دعاؤں کا اتنا امپورٹنٹ دن ہے. خاص ایک عمل ہے کہ 70 ٹائمز کہو ادخلنی الجنہ ادخلنی الجنہ ادخلنی الجنہ یا اسألک الجنہ اسألک الجنہ. جنہ جو ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو خیر ہمارے باپ کی جاگیر ہم کو ملے گی ملے گی, اتنی آسان بات نہیں. لیکن امام کہتے ہیں وہ آدمی مسخری کر رہا جو جنت مانگتا ہے واجبات کی پابندی نہیں کرتا. وہ آدمی اللہ کا مذاق اڑا رہا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لے. روزے کی دعا یہی 150 ٹائم, مکے کے اندر انٹر ہونے کی دعا یہی ہے, خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا یہی ہے, صفا مروہ کی پہاڑی کی دعا یہی ہے, عرفات کی دعا یہی ہے, فقا کے رقبتی من النار. لیکن امام کہہ رہے جو یہ دعا کرتا ہے مجھے جہنم سے بچا لے اور اپنے آپ کو حرام باتوں سے نہیں روکتا ہے, وہ دعا نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اور اسی میں وہ سات آدمی ہیں, سات کا جو ٹائم نہیں تھا اس میں چوتھا آدمی امام نے بتایا جو اللہ سے کوئی نارمل عام دعائیں کر رہا اور اس کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کر رہا, کوئی کوشش نہیں کر رہا. اے خدا میں بیمار ہوں مجھے صحت دے دے, علاج نہیں کرتا. اے خدا میں جاب نہیں ہے مجھے جاب دے دے, لیکن کہیں مثلا انٹرویو نہیں دیتا یا اپلائی نہیں کرتا. امام فرماتے دعا تو چھوڑو یہ اللہ کا مذاق اڑا رہا. اور پھر وہ چھٹے امام کی حدیث آتی ہے کہ 6 آدمی تو ایسے جو دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا, اللہ ان کی دعا قبول ہی نہیں کرے گا. 6 ایسے آدمی. مولا وہ کون سے 6 آدمی؟ کیونکہ یہ شب قدر گزر گئی اس لیے میں پوری حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف اس پوائنٹ کو سمجھا رہا ہوں جو دجال کے ٹاپک کے لیے آج ایک لانچنگ پیڈ کا کام کرے گا جہاں سے ہماری تقریریں شروع ہو رہی ہیں. تو امام نے اس کے اندر 6 آدمی جو بتائے وہ ان شارٹ ایک فارمولے میں جمع ہوتے ہیں. امام کہتے ہیں مثلا وہ آدمی ہے کہ جس کا پڑوسی نیبر بہت برا اور یہ ایزیلی اپنا گھر چینج کر سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے گھر سے شفٹ ہونا یا موو ہونا. یہ اپنے گھر سے موو نہیں ہو رہا, کہہ رہا خدا بندہ یہ پڑوسی سے مجھے نجات دلا دے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کہتا جو کام تم کر سکتے ہو خود تو کچھ بھی نہیں کر رہے, اس سے کہہ رہے کہ میں تمہارے لیے کام کر کے دے دوں. جو آدمی نے کسی کو قرضہ دیا لون دیا, کوئی ڈاکومنٹ, خالی شب قدر ختم ہو گیا مہندی بھائی, پنکھا کہاں چلا گیا, وہ بھی خراب ہو گیا مائک کے ساتھ. اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں آپ نے کسی کو لون دیا تو ڈاکومنٹ نہیں رکھی ہے, وٹنس نہیں رکھے ہیں, سائن نہیں کی, اللہ سے کہہ رہا ہے خدا وہ آدمی میرے 10,000 کراؤنے لے کے بیٹھ گیا. خیر اس نے جو گناہ کیا اس کی سزا ملے گی, لیکن اللہ یہ دعا قبول نہیں کرتا. یہ دعا, ہم مظلوم ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. تم نے کیوں اس کا ڈاکومنٹ تیار نہیں کیا اور وٹنس نہیں رکھا؟ باقاعدہ یہ امام کی حدیث ہے. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سن لیجیے, آپ کے بہت کام آئے گی اگرچہ ذرا سا میرے ٹاپک سے ہٹ کر. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں اور سنی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل کوئی ایک اجنبی اسٹرینجر آ رہا, نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ناتا نہ کوئی دوستی نہ کبھی دیکھا کچھ بھی نہیں, جب تمہارے گھر میں آئے تم سے ملاقات کرے مہمان ہو تو اس طرح ٹریٹ کرو جیسے سگے بھائی کو ٹریٹ کرتے, اور جب کبھی کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرو تو چاہے سگے بھائی سے کرو تو اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا کہ جیسے بالکل اجنبی آدمی کو کرتے ہو جس کو جانتے تک نہیں. آپ جسے جانتے بھی نہیں اس سے آ کر کوئی بزنس ڈیلنگ کریں گے تو باقاعدہ ڈاکومنٹ بھی بنائیں گے, کورٹ میں بھی جائیں گے, لائر سے بھی مشورہ لیں گے, سائن بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. سب سگے بھائی سے بھی اگر کوئی بزنس کرنا ہو, کوئی ڈیل کرنا ہو تو اس طرح کرو جیسے بالکل کوئی اجنبی آدمی ہے, جانتے ہی نہیں تم اسے. یہ اسلام کا ایک بہت اہم رول ہے, یہی وہ رول ہے جس کا اینڈ آج کے مراجع کے اس فتوے پر ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ حرام. یہ ایک وہی رول ہے جو وہاں سے شروع ہوا, کیونکہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ معاشرے سے ڈفرینسز اور ڈسپیوٹ کو ختم کرے. فتنہ اور فساد اسلام پسند نہیں کرتا, لیکن فتنہ اور فساد شروع ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا. کتنی گہری دوستیاں اسی بات پہ ختم ہوتے دیکھی, ایک دوسرے کے دشمن بن گئے لین دین کے معاملے میں. تو وہ شروع سے اسلام اس کے اوپر پابندی لگا رہا. قرآن کریم کے بارے میں دو انٹرسٹنگ سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ قرآن کی شارٹیسٹ آیت کون سی ہے, اور دوسرا یہ کہ قرآن کی لانگیسٹ یا لارجسٹ آیت کون سی. اب سب سے چھوٹی آیت تو وہ ہے جو خالی ایک جس میں لیٹر ہوتا, قاف صاد. کچھ سورہ ہے نا کہ جن کا اسٹارٹ صرف ایک حرف سے ہوتا, وہ سب سے چھوٹی آیت. اور سب سے بڑی آیت کون سی جو لینتھ میں سب سے بڑی ہو. آیت الکرسی نہیں ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی. اور یہ پوری آیت میں صرف یہ میسج دیا گیا کہ جب کسی کو قرضہ دو, جب کسی سے قرضہ لو, جب کسی سے ڈیلنگ کرو تو وٹنس رکھو, ڈاکومنٹ رکھو, اس کے بغیر کسی سے کوئی لین دین نہ کرو. قرآن نازل ہوا ہے معاشرے سے فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے. زیادہ تر فتنے و فساد اسی لیے شروع ہوتے ہیں کہ ان گڈ فیتھ, آپ نے سامنے والے پہ بھروسہ کر لیا. اسلام ایسے بھروسے کا قائل ہی نہیں ہے, دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی. آپ نماز والے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا آپ کو عالم کیوں نہ لگ رہا. آپ مسئلہ کسی عالم سے سن کے عمل نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ کو کتنا ہی لاجیکل اور من کے مطابق کیوں نہ لگ رہا. پورا ایک سسٹم جو ہمارے یہاں ہے کہ مثلا میں نے مجلس میں آج تقریر میں دو مسئلے بتا دی, آپ کے لیے عمل کرنا حرام ہے جب تک کہ آپ کو یہ شیور نہ ہو کہ یہ مسئلے آپ کے مرضی کے. نہ آپ مجھے جھوٹا قرار دے سکتے ہیں, نہ میرے مسئلوں پہ عمل کر سکتے, دونوں ہی آپ کے لیے غلط, عمل بھی نہیں کر سکتے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایج کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا عالم, وہ تھوڑا اپ ڈیٹ نہیں رہتے ہیں موجودہ مراجع کے فتوے. مثلا جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو آغا محسن حکیم کی مرضی ہے, یہ اور 20 سال گزر گئے, 25 سال آ گئے, کوئی اب آغا سیسانی کے مسئلے نارملی اتنے ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے ایج کے اعتبار سے. تو یہ ینگسٹر کے لیے مسئلے بیکار ہیں ہمارے. اب دیکھیے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں آ گئی, آپ کی آئے گی یہ چیز ڈیٹیل سے آئے گی. بڑے بڑے قابل احترام علماء, ہم ان کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے, ان کی بات پہ عمل بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں پتا نہ ہو کہ ہمارے مرضی کا فتوا کیا. چلیں یہاں تک بات آئی, ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. آج کی تقریر جو ہے ذرا کچھ مکس پلیٹ ٹائپ کی ہے, کچھ ادھر کی بات, کچھ ادھر کی بات, کچھ ادھر کی بات. ہمارے یہاں یو پی میں, آپ بھی یو پی کے ہیں باقی تو پتہ نہیں, ایک دیوانی ہنڈیا پکتی ہے. دیوانی وہ ایسی ہوتی ہے کہ میں روزانہ گھر میں سبزی پک رہی, ایک دن بیگن پکی اور ایک دن تورئی پکی اور ایک دن بھٹی پکی, تھوڑی تھوڑی بچ گئی, پانچویں دن وہ تھوڑی تھوڑی سبزیاں بچی, سب ملا کے اس کی ایک ہنڈیا بنا دی. تو 22 دن سے تقریریں ہو رہی ہیں, تھوڑی تھوڑی باتیں ہر تقریر میں رہ گئی تھی, آج اس کو ملا کے ایک دیوانی سی مجلس پڑھ رہا ہوں. تو خلاصہ یہ چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں, یہ ینگسٹر کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ تو ہوا پکچر کی ایک سائڈ, کہ بڑے سے بڑا قابل احترام عالم جس کی مجلس سن کر ہی آپ کو اندازہ ہو رہا کہ مثلا یہ بڑا مقدس بھی ہے, اس کی نالج بھی بہت زیادہ, آپ کے لیے بیکار ہے. باقی باتیں نہیں, جو مسئلے آپ کو بتائے جب تک کہ آپ کو یہ کنفرم نہ ہو کہ آپ کا مرضی بھی یہی کہہ رہا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے عالم پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا, وہ بھی ٹھیک ہے, باغائے خوئی کا فتویٰ بتا رہا ہے, وہ بھی تو اسی زمانے کے مرضی تھے. آپ کے لیے اس لیے بیکار ہے کہ آپ باغائے سیستانی کی تقلید میں یا وائس ورسا. اسی طرح سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے, یہ ہمارے بڑے تو جانتے ہوں گے, ینگسٹر جو شاید اتنا یہ مسئلہ پتا نہ ہو. ایون آپ جس مرضی کی تقلید کرتے ہیں, یہ بڑوں کے لیے بھی ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. کبھی اب یہ کی الٹی بات ہو گئی, ایک عالم کو ہم جج کر رہے ہیں اس بات سے کہ آغا سیستانی کا تو یہ فتوا کتاب میں لکھا ہے, وہ آغا سیستانی کا وہ فتوا بتا رہے, تو آپ نے کہا نہیں یہ عالم غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ جس مرضی کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں اس کی ریسرچ مرجے بننے کے بعد بھی کنٹینیو رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مرجے بن گیا اس نے کہا اب تو میں نے ہائیسٹ اسٹیٹس لے لیا, میں آگے پڑھ کے کیا کروں. بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے صاحبان علم بھی ان کی ریسرچ رک جاتی, مرجے نہیں مرجے آخری دم تک, یعنی جب وہ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہی نہیں دنیا میں, پھر بھی اس کی ریسرچ جاری رہتی, وہ خود اپنے آپ کو چیک کرتا ہے. باقی تو دنیا میں گورنمنٹ کو چلانے کے لیے چیکنگ کا سسٹم ہے, اس کو دوسرے لوگ چیک کرتے ہیں, پھر پتا چلتا ہے کہ 30 سال سے ٹی وی کا لائسنس نہیں دیا تو اس کو ریزائن ہونا پڑتا. مرجے جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو چیک کرتا, اب وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ اس کے فتوے کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. اب جیسے مثلا مرحوم آغا خوئی اور امام خمینی اس پوزیشن پہ تھے, کیا یعنی اگر کبھی کسی ان کے بعد جو تھرڈ فورتھ نمبر کا مرجے اس کو ان کی غلطی محسوس بھی ہوئی کہ مسٹیک ہے اس فتوے میں, ہمت نہیں ہوگی اتنے بڑے مرجے کو چیلنج کرنے, وہ خود اپنے آپ کو چیلنج, وہ خود چیک کرتے. اس لیے کہ جو جملہ میں نے پہلے دن اپنے لیے کہا تھا, تو میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, کہ جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو چاہے جماعت کے انویٹیشن پہ آیا ہو چاہے مومنین کی محبت سے آیا ہوں, لیکن میں آپ کے بحاف پہ بات نہیں کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں جب ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا میں ڈائریکٹ امام زمانہ کا نوکر ہوں, مجھے جواب ان کو دینا, وہ پڑھنا ہے جو ان کو پسند آ جائے, وہ چھوڑنا ہے جو ان کو ناگوار گزرے, اس مجمع کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ تو میں پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں مہاراجے, مہاراجے جو ہے وہ امام زمانہ کی طرف سے آن ڈیوٹی, تو چاہے کوئی ان کو چیک کرنے والا ہو ہی نہیں. اندازہ بھی ہو رہا ہے مثلا اگر آغا خوئی کوئی فتوا دیتے ہیں اور آغا سیستانی ان کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں غلطی کیسے ان سے کہیں, لیکن ضرورت نہیں ہے, وہ خود آغا خوئی آخری دم تک اپنے آپ کو چیک کرتے رہے. امام خمینی نے کتنے ہی اپنے فتوے بعد میں چینج کی, اس لیے چینج نہیں کی کہ جیسے پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ میں آ گئے تو اسٹیٹمنٹ چینج ہوتے ہیں, اس لیے چینج کی کہ خود اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں, اندازہ ہو گیا فلاں جگہ پہ پہلے مسئلے میں غلطی ہو گئی. مرحوم آغا خوئی علمی دنیا میں تو آغا خوئی کا نام ایک ایسا تھا کہ بس جو وہ کہہ دیں وہ حرف آخر, ان کے اسٹوڈنٹ تو چھوڑے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ آج کل مرجع بنے ہوئے, لیکن پھر بھی کتنے ہی اپنے نظریے اور فتوے آغا خوئی نے چینج کیے. ایک مسئلہ تو آپ کو پچھلے سال یاد ہو گیا, بھائی آیت اللہ فاضل لنکرانی کو چھوٹا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے عالم ہے کہ نہیں ہے اس سے ڈسپیوٹ ہے, لیکن ون آف دا فائیو موسٹ امپورٹینٹ مرجے تو ہیں. انہوں نے چاند کے حوالے سے افق کا مسئلہ اپنا چینج کیا, کسی کے کہنے پہ نہیں, کوئی کسی کا پریشر نہیں, وہ خود ایک ایسی پوزیشن میں لیکن خود مرضی اپنے آپ کو چیک کرتا. تو اسی طرح سے کبھی ینگسٹر کے لیے خاص طور پر ہے, لیکن بڑے لوگ بھی یاد رکھے کہ اگر آپ نے کسی مرجے کی کتاب میں کوئی فتویٰ پڑھا ہے یا ایون خود مرجے سے ڈائریکٹ سنا, اب خود سن کے آئے مسئلہ ہی ختم, بعد میں پتا چلا ایک عالم اس کے خلاف بتا رہا, تو بہت زیادہ یہاں پہ یہ بھی چانس ہے کہ وہ عالم غلطی پہ نہیں ہے, مرجے نے اپنا فتویٰ بدلا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ ینگسٹر سے تھوڑی سی بات چیت میری ہوئی تو پتا چلا کہ کوڈ آف پریکٹس جس کا میں خود کتنا ریفرنس دیتا ہوں, اس میں اتنا ریلائی کیا ہوا کہ ریلائی کرنا چاہیے مرجے کی کتاب, لیکن اتنا ریلائی کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اور ریلائبل آدمی کوئی بات کہتا اور وہ کوڈ آف پریکٹس سے کنٹرڈکٹ ہے تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ آدمی غلط ہوگا. آغائے سیستانی کے کچھ ایسے فتوے جو کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ پبلش ہونے کے بعد چینج بھی ہوئے, کچھ ہیں ایسے مسئلے, میں صرف ایک تفصیل نہیں بتا رہا ہوں, آج کی مجلس کا ٹاپک یہ نہیں, آئے گا انشاءاللہ اب اس کی ضرورت ہے سٹرڈے سنڈے میں کسی دن. مسئلہ خود یہ چاند کے افق کا مسئلہ آغائے سیستانی کا چینج ہے, جو کوڈ آف پریکٹس میں مسئلہ پرنٹڈ ہے اس وقت, مجھے نہیں معلوم انگلش ٹرانسلیشن میں نمبر کیا ہے, لیکن مسئلہ نمبر 115 اور 16 یہ مسئلہ چینج کر دیا گیا سیستانی. لیکن اگر میں وہ چینج مسئلہ آپ کو بیان کرتا ہوں اور آپ جا کے بک میں دیکھتے ہیں کہ آغا سیستانی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ زیادہ اہم ہے کہ یہ صاحب زیادہ اہم, آپ ایک طرح صحیح بھی ہیں, یعنی مرجے کی کتاب اور مرجے کا فتویٰ جو ہے بعض اوقات علماء کو اپڈیٹ نہیں ہوتا, لیکن ہمیشہ اسے ایسا فارمولا نہ بنا لیجیے. اب یہ ہے کس بات پر کہ آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں مسئلہ بتانے والے پر, جھوٹ کی بات نہیں, یہ ٹرسٹ کہ یہ کتنا اپڈیٹ رہتا ہے. تو یہی افق کا مسئلہ آغا سیستانی کا چینج ہوا, جس کی وجہ سے نجب کا چاند اب سوجن والوں کے لیے کام کا نہیں, ورنہ کوڈ آف پریکٹس میں جو مسئلہ لکھا ہے اس کے اعتبار سے نجب کا چاند بھی آپ کو ماننا, بس اتنا کافی ہے, ہو سکتا ہے کہ آج ینگسٹر گھر جا کے کتاب دیکھ بھی لے, تو نیکسٹ مجلس میں جب میں پڑھوں گا تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا. لیکن ان شارٹ مراجے مرتے دم تک ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اپنا فتویٰ چینج کرتے رہتے ہیں. اس لیے جس پر بہت, جس عالم پر یا مسئلہ بتانے والے پہ آپ کو بہت ٹرسٹ ہو, وہ اگر ایسا مسئلہ بتا رہا ہے جو بک سے ہٹ کر بھی ہے تو وہ صحیح ہو سکتا. اچھا اب یہ بات تو درمیان میں اس لیے آ گئی کہ بات چلی تھی کہ اسلام فتنہ و فساد کو بالکل پہلے دن سے ختم کرنا چاہتا. نف دا ایول ان دا برڈ انگریزی میں ہے, فارسی میں غربا کشتن روز اول. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کو اردو نہیں آتی, آپ فارسی پڑھانے چل رہے ہیں. برائی کو پہلے دن سے ختم کرو. انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ, اب وہ انگریزی کا محاورہ مجھے یاد کبھی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کی کچھ اس ٹائپ کی ورڈنگ ہے کہ ون اسٹچ ان دا ٹائم سیوز دا نائن. اگر وقت کے اوپر آپ ایک جگہ کو سی دینا تو بعد میں نو جگہ ٹانکہ لگانے سے آپ بچ جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں اگر ارلی اسٹیج پہ ڈائیگنوز ہو جائیں تو وہ جو ایک ٹیبلٹ سے علاج ہو سکتا ہے اس کے لیے بائی پاس اور بڑی بڑی سرجری کرنا پڑتی ہے. اسی لیے اب یہاں پہ ویسٹ میں بہت سارے کینسر ایسے ہیں اسپیشلی لیڈیز کے جس کا ہر سال دو سال کے بعد معائنہ کرانا پڑتا. اب پتا چلا تو یہ اسلام کا پہلے دن سے فاؤنڈیشن اسٹون. انٹرنیٹ کی چیٹنگ کو آگے سیستانی نے جو حرام قرار دیا تو آگے یہی لکھا, یہ جملہ آگے ہے. اور یہی بالکل آگاہ فاضل لنکرانی کی ویب سائٹ پر ابھی ابھی فتوا آیا, ابھی ابھی سے مطلب آج اور کل نہیں اسی منتھ میں, کہ ویسے انٹرنیٹ کی چیٹنگ میں اگر گفتگو حلال اور جائز ہے تو شرن اس کی اجازت تو ہے, لیکن چونکہ آہستہ آہستہ اس میں ڈائیورجن ہو جاتا ہے. آغاز فاضل لنکرانی تو بہت ڈیٹیل میں گئے, کہا کہ آہستہ آہستہ ڈائیورجن ہو جاتا ہے, اس لیے میں شروع سے ہی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہی ورننگ آغاز سیستانی کی بھی. تو بات کیا بن, بات یہ بن کہ ابھی حلال چیز ہے. شیطان اور حضرت نوح کی ملاقات, میرا پورا عشرہ ہے, عشرہ ایک مجلس نہیں, مختلف انبیاء سے شیطان کے انٹرویو. انبیاء شیطان سے انٹرویو لیتے ہیں. تو حضرت نوح کا واقعہ ہمارے سامنے بہت اہم ہو کے آیا, اور وہ یہ کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا, کل شب قدر میں طوفان نوح کا ذکر بھی آ چکا کہ حضرت نوح کے زمانے میں پہلا فرسٹ عذاب تھا جس میں اللہ نے ساری دنیا کو ختم کر دی. صرف وہ آدمی بچے تھے جو جناب نوح کی کشتی میں تھے, اسی لیے نوح کا ٹائٹل ہے آدم ثانی, سیکنڈ آدم, کیونکہ حضرت آدم کی جتنی اس وقت تک دنیا میں اولادیں تھی آف اسپرنگ, وہ سب طوفان نوح میں مر گئے, اچھے اور برے سب مر گئے تھے. صرف 80 آدمی وہ بچے تھے جو نوح کی کشتی میں تھے, وہ بھی جب طوفان ختم ہوا تو ایک بیماری کے نتیجے میں وہ بھی مر گئے. حضرت نوح بچے اور ان کے تین بیٹے, آج ہم حضرت نوح کی اولاد میں. اچھا یہاں پہ ایک حدیث اور, ایک خطبہ ہے, اس کو میں بتا نہیں رہا ہوں, خالی ایک اشارہ کر رہا ہوں. دیوانی ہنڈیا ہے نا, تو اس کا اشارہ یہ ہے کہ مولا کائنات کا خطبہ جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے, فرماتے ہیں اللہ نے اس دنیا میں 70 آدم بھیجے, وہ 69 آدم کی نسل چلی بہت لمبی اور اس کے بعد وہ ختم ہوئے, تم آخری آدم کی اولاد میں سے ہو. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اینتھروپولوجی, پوری ایک سائنس ہے, اس میں بہت ہی زیادہ یہ انٹرسٹنگ خطبہ بنتا. لیکن آپ میرے پرابلم کو دیکھ رہے ہیں نا, کہ واقعا میں اس وقت دیوانہ اور پاگل ہو رہا ہوں, کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں, یہ پرابلم ہے. تو حضرت آدم کی جو اس وقت ہم اولاد ہیں, تو آدم کی تو ہیں لیکن اصل میں ہم حضرت نوح کی اولاد. اور حضرت نوح ہی کا ایک بہت عجیب واقعہ ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پیرنٹس کی غلطیاں جنریشن میں کس طرح سے شفٹ ہوتی ہیں, کہ کچھ بیٹے حضرت نوح کے کالے کے ہوئے, کچھ گورے کے ہوئے, پوری ایک حدیث ہے. لیکن اب میں اتنا دیوانہ بھی نہیں ہوں کہ اس کو بھی پڑھوں تو میں بالکل ہی ادھر چلا جاؤں گا. حضرت نوح جب طوفان آیا تو ایک اناؤنسمنٹ کیا, جسے طوفان سے بچنا ہے میری کشتی میں آ جائے. آج وہی لوگ اس دنیا میں بچیں گے جو اس طوفان کے جو اس کشتی میں آ کے بیٹھے. اور یہی مثال پیغمبر نے اہل بیت کی دی, مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, من رکب نجا ومن تخلف عنہ غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجا، اسی نے نجات پائی. ومن تخلف عنها، جس نے منہ موڑا، غرق وہوا، وہ گمراہ بھی ہو گیا اور ڈوب گیا، مر گیا. تو اہل بیت آج انسان کو بچانے والے جس طرح، اب اہل بیت بچانے والے ہمارے ایمان کو، کشتی نوح بچانے والے تھی انسان کی جان کو، کہا جو اس میں آئے گا وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی آ جائے، کافر بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، اگر نوح اس کو آنے کی پرمیشن دے دیں تو کافر بھی اگر آ جائے تو بچ جائے گا. اور پھر ہر جانور کا اسپیئر لیا، آپ کو معلوم ہے کتنی فلمیں بنی ہیں، دو 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 آ رہے. جب وہ سب لوگ کشتی نوح میں آ گئے، حضرت نوح نے اس کا گیٹ لاک کر دیا، بند کر دیا، اور کشتی خود بخود موو کرنے لگی، کیونکہ پانی جو ہے وہ اونچا ہوتا جا رہا. حضرت نوح اب اپنی کشتی کا سروے کر رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اس کشتی میں وہی آدمی آ سکتا ہے جس کو میں پرمیشن دوں، چاہے ٹھیک ہے کافر بھی ہو آج اگر میں پرمیشن دوں. شیطان بڑے آرام سے ایک جگہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا، اور مجھے معلوم روایت میں تو نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے اسموک اسموک کر رہا ہوگا. مانی جو آدمی اکریلس موڈ کے اندر بیٹھتا ہے نا، اس طرح بیٹھا ہوا. حضرت نوح نے اس کو دیکھا، حیران ہو گئے، شیطان تو یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، اس سوال کا مقصد کیا؟ کیا آپ اگر میں اس کشتی میں آ جاؤں تو میں نہیں بچوں گا؟ کہا نہیں بچے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ود آؤٹ مائی پرمیشن تو آ نہیں سکتا، تو آیا کیسے؟ کافی نے تو پرمیشن دی. حضرت نوح گھبرا کر، میں نے اور تجھے پرمیشن دی. 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، 950 خالی کاؤنٹ کیجیے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، کاؤنٹنگ میں بوڑھے ہو جائیں گے. اور وہ تبلیغ کی نبی خدا نے اور پتھر کھائے اور گالیاں کھائیں. شیطان نے تو حضرت نوح کو اتنا پریشان کیا، میں تجھے کیسے پرمیشن؟ کہا یاد کیجیے وہ کیا ہوا تھا آخر میں، پانچواں گدھا آ جا رہا. یہ اس رمضان میں گدھے ہی آتے رہے، پہلے وہ تین آئے تھے، پھر ایک چوتھا آیا، آج یہ پانچواں گدھا. کہا کہ یاد کیجیے کیا ہوا تھا، جب وہ پیر آ رہے تھے شیر اور چیتے اور زراف اور ایک ایک کر کے، سب سے آخر میں گدھا آیا، بڑا سلو سلو چل رہا تھا. اور وہ آیا اور آنے کے بعد جو اس کی عادت ہے، کشتی کے دروازے میں اڑ کے کھڑا ہو گیا. اچھا اب یہ ینگسٹر نہیں سمجھیں گے، انہوں نے گدھے نہیں دیکھے، بڑے لوگ تو افریقہ میں گدھے دیکھ کے آئے ہوں گے. میں تو حیران ہو گیا جب میں امریکہ میں گیا، جب میں انگلینڈ میں گیا، جب میں جرمنی میں گیا، وہاں کے زو میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ایک انکلوجر بنا جس کے اندر گدھے رکھے ہوئے. جس طرح ہم جاتے ہیں کہیں پہ تو زراب کو اور شیر کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، یہ سارے گورے لوگ گدھے کو اتنے ہی شوق سے دیکھ رہے ہیں. یعنی وہاں شیر بیچارے کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا گدھے کے سامنے. واقعا یعنی میں نے امریکہ کے زو میں بھی دیکھا، ٹورنٹو کے زو میں بھی دیکھا، فرینکفرٹ کے زو میں بھی دیکھا، حیران. اللہ اللہ، اتنی عزت ہو گئی گدھے کی یہاں یورپ میں آنے کے بعد. ہمارے انڈیا پاکستان میں گلی گلی گھومتے ہیں تو کہا کہ جی یہاں کے بچے جو ہیں نا وہ ذرا سا نیچر سے دور ہیں، چیزیں نظر نہیں آتی. خیر اب وہ بات میں چھوڑیے کہ گورے گدھے کیسے بنے یا گدھا گوروں میں آ کے عزت والا کیسے بنا، اس کو چھوڑیے. خلاصہ یہ ہے کہ گدھے کی عادت ہے کہ جب اڑ جاتا ہے کہیں پہ تو آگے نہیں بڑھتا. وہاں بھی یہی ہوا، کشتی نوح کے دروازے پہ اڑ کے کھڑا ہو گیا، اور ٹھیک دروازے پر. اب گدھا اتنا پرابلم نہیں ہے، دروازہ بند نہیں ہو رہا، یا تو اندر آ جا یا باہر چلا جا. وہ بھی دروازے میں کھڑا ہے، حضرت نوح نے اس کے کان پکڑ کے اس کو گھسیٹا، کہا جاتا ہے اسی لیے اس کے کان لمبے ہو گئے. یہ ہے ایک حدیث میں لیکن ذرا ویک حدیث، پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھ رہا. حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹے اور تینوں بہوئیں بھی بلائی، اور اس وقت ذرا غصہ آ گیا، کہا کہ اے شیطان ذرا جلدی سے اندر آ جا، مجھے دروازہ بند کرنا. وہ گدھے کو شیطان کہہ رہے، لیکن لفظ شیطان تو زبان پہ آ گیا نا، وہ شیطان کو رضا مل گئی. نوح نے کہا کہ اے شیطان آ جا، یہ سن کے وہ شیطان بھاگا بھاگا آیا، اندر آ کے بیٹھ گیا، اور کہا یا نبی خدا میں آپ کا احسان مانتا ہوں، آپ نے میرے اوپر احسان کیا. اور چکرا گئے حضرت نوح، ارے اعوذ باللہ، آشا للہ، میں اور تیرے اوپر احسان کروں؟ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے شیطان پر احسان کرنا، میں نے کیا احسان کیا؟ کہا جس دن سے میں اس دنیا میں آیا ہوں ایک لمحے کے لیے مجھے کام کرنے سے فرصت نہیں. رب سوچئے اس دنیا میں سب سے بزی آدمی کون ہے؟ شیطان. اس کو ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، سب کو بہکانا. یہاں آپ لوگ رات کو سو جاتے ہیں تو وہ انڈیا پاکستان میں سورج نکل آتا ہوگا، وہ بیچارہ بھاگ کے وہاں پہنچے، وہاں لوگ سوتے ہیں تو کینیڈا میں سورج نکل آتا ہوگا. نہ اس کے لیے کرسمس کی چھٹی ہے، کرسمس میں ڈبل کام کرنا پڑتا ہے اس کو، نہ یہ تو بقرعید چھٹی ہے، نہ کبھی بیماری کی لیو ہے، کچھ بھی نہیں. साहब वाले तो कह रहे जी हमारे नेगेटिव घंटे चल रहे हैं, उसके लिए कोई है ही नहीं, हर वक्त काम 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 काम। या नबी खुदा, ये जो आपकी बद्दुआ से तूफान आ गया, लोग मर गए ना, अब तो कोई नहीं है, किसे बहकाऊंगा? कश्ती नूह के अंदर जो लोग हैं तो सब प्रोटेक्टेड है भाई अल्लाह। इतने दिन का मुझे आराम मिल गया, जितने दिन दोबारा आदमी पैदा नहीं होते, पहली बार जिंदगी में मुझे आराम मिला है आपकी बद्दुआ की वजह से। हजरत नूह ने उसी वक्त अल्लाह से तौबा की, परवरदिगारा आज के बाद कभी गुस्से में भी कोई गलत लफ्ज अपनी जबान पे नहीं लाऊंगा। और आज के बाद गुमराह से गुमराह आदमी की मौत की दुआ नहीं मांगूंगा। शरीयत में इसको कहते तरके औला, लेकिन बस ये आज का टॉपिक नहीं। हजरत नूह ने देखा कि भाई ये चांस मिला है, शैतान कह रहा है एहसान है, तो कहा अच्छा अगर अगर मैंने कोई एहसान किया तो तू एक एहसान मुझ पर कर, और ये मुझे बता दे कि तू मोमिन को कैसे बहकाता। भाई काफिर को बहकाता है समझ में आ गया, वो है गलत रास्ते पर। मुनाफिक को बहकाता है समझ में आ गया, वो है जहन्नम के रास्ते। मोमिन जो अल्लाह कलमा कुरान रसूल इमाम के प्रोटेक्शन में, मोमिन तक तू कैसे एंटर होता? जगह तुझे कहां से मिलती है मोमिन के पास जाने की? जैसे कल आप जोशन कबीर पढ़ रहे थे, मोमिन हर वक्त एक हिसार में रहता, एक प्रोटेक्शन में रहता। कलमा खुद एक प्रोटेक्शन है, कुरान खुद एक प्रोटेक्शन है, नमाज खुद एक प्रोटेक्शन है, इमाम का नाम याली कहना खुद एक प्रोटेक्शन है। तुझे रास्ता कहां से मिलता है मोमिन के घर में एंटर होने का? शैतान कहता है या नबी खुदा आपने जो बात कही है तो बिल्कुल सही, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मोमिन के घर में एंटर होना, और अगर मोमिन तीन गलतियां ना करे तो शायद मैं कभी किसी मोमिन के घर में एंटर ना हो सकूं। नंबर एक ये कि गुस्सा, जो तो आपने खुद देख लिया कि आपका गुस्सा था तो इस कश्ती में मैं एंटर हो गया। तो मोमिन तो नूह जैसा स्टेटस भी नहीं रखता। कितनी खतरनाक और भयानक चीज है ये गुस्सा। माह मुबारक रमजान का एक मैसेज यह है कि जब रमजान खत्म हो जाए तो मोमिन खुद अपने आप को चेक करे, उसका गुस्सा खत्म होना चाहिए। रमजान में सबसे ज्यादा अल्लाह का गुस्सा याद दिलाया जाता है, अजाब जहन्नम। मोमिन को बर्फ की तरह ठंडा करने वाला महीना है रमजान का महीना। मैं इधर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, और मैं चला गया तो फिर आज का टॉपिक रह जाएगा। आएगी इंशाल्लाह शायद ये आखिरी रमजान में बात शायद। दूसरी बात ये कि अगर कभी दो आदमियों में झगड़ा हो जाए, इनमें से एक हमारा जानने वाला कहते बस ये मोमिन, शैतान कहता बस ये मोमिन बेहतरीन चांस है मेरे लिए मोमिन को बहकाने का, जरा भी अगर उसने अपने आदमी का फेवर कर लिया, गया पूरा ईमान, और आदमी अपने ही आदमी का फेवर करता। और तीसरी और आखिरी बात, आप खुद देख रहे हैं मैं कितनी एहतियात से शॉर्ट करके आगे पढ़ा, किसी नामहरम के साथ अगर मोमिन कहीं जमा हो जाए, चाहे वो कुरान के लिए क्यों ना जमा हो, एक बार उनका आ जाना तो ये है, इसके बाद तो उनको बहकाना और डाइवर्ट करना मेरे बाएं हाथ का काम। बहुत से लोग कहते हैं हम बाएं नहीं समझते, बाएं यानी लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ। मोमिन सबसे इजी शैतान के हाथ में कब है? जब वो किसी नामहरम के साथ जमा हो, चाहे दीनी मसाइल पे ही क्यों ना डिस्कस कर रहा हो। शरीयत ने इसको टोटली हराम नहीं किया, लेकिन कहा है कि सिर्फ वो लोग जो 100% अपने आप पे इतना कंट्रोल रखते हैं। तो आम आदमियों के लिए इसीलिए आगा सिस्तानी ने भी कह दिया कि यह हराम, और तमाम महाराज ने कहा असल हराम नहीं, शैतान यहां से डाइवर्ट करता। और ये जो डाइवर्जन की बात आ रही है, ये सारी बात निकली कहां से थी? आप भूल गए होंगे, मैं नहीं बोला, सारी बात ये निकली कि ये जितनी चीजें आपने सुनी है ना, अब जब नामहरम औरत से हम कोई बुरी बात करेंगे तब वो हराम, अभी से क्यों हराम कर दी? तो इसलिए कि इस्लाम माशरे से फितना और फसाद और खराबी को खत्म करना चाहता। कहता शुरू ही में इतना चांस क्यों दो कि उसके एंटर होने का मौका मिले? शैतान को रोको, खराबी को रोको, बुराई को रोको। इसलिए अगर सगे भाई से भी बिजनेस करो, हर चीज पहले से तय करो। और कुरान की सबसे बड़ी आयत की मैसेज दे रही, और इमाम कहते हैं कि ये आदमी दुआ करते करते अगर इसकी जबान खिस जाए तब भी कहता अल्लाह कहता मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। क्यों? तुम्हारी अपनी फॉल्ट, तुम्हारी अपनी मिस्टेक। जब हमने कुरान में आयत नाजिल कर दी कि सगे भाई से भी हर चीज लिखत पढ़त कर लो, तो क्यों तुमने हमारी बात नहीं मानी? नंबर तीन, जिसे अल्लाह ने इतने पैसे दिए हैं कि वो आराम से जिंदगी गुजार सकता,
اور وہ چیریٹی کے نام پہ کھڑا اور سارا خرچ کر دے. اب پھر کہا خدا بندہ اور دے, جب دیا تھا تو تم نے کیوں اس کو پلاننگ سے خرچ نہیں کیا؟ یہ میانہ روی کی ایک قسم ہے. جو ایک سوال آیا تھا اسراف اور میانہ روی کا فرق, اس کا جواب آج نہیں دے رہا ہوں, صرف یاد دلا رہا ہوں کہ مجھے وہ سوال یاد ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ائمہ طاہرین ہی کا اسٹیٹس ہے کہ راہ خدا میں سب دے دیں. ہم ان کی کاپی کرنے جائیں گے, ہم تمہارے جائیں گے. دیکھیے انہوں نے سب راہ خدا میں دے دیا, پھر اللہ سے کمپلین نہیں کی, مانگا نہیں کچھ. ہم تو سب راہ خدا میں دے کے کمپلین کریں گے, اب واپس کیوں نہیں دیتا؟ ارے لوگ خم سے دیتے ہیں تو پہلی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ وہ آدمی جسے اللہ نے دیا ہے وہ سب اس نے خرچ کر دیا, پھر اللہ سے دوسری دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے. سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری حدیث نہیں پڑھنا, میں نے 6 میں سے 3 پڑھے. خلاصہ یہ, جو تمہارے کرنے کا کام پہلے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا کرو. تم مکان اگر ایزیلی چینج کر سکتے ہو تو پہلے وہ چینج کرو, وہاں بھی ایسے ہی نیبر ملا, پھر چینج کرو, وہاں بھی ایسے ہی نیبر ملا, اب اللہ سے کمپلین کرو. جو تمہارے کام ہے لکھت پڑھت کرو, ڈاکومنٹ بناؤ, وہ کرو. اگر ڈاکومنٹ کے بعد بھی وہ نہ مانے تو پھر اللہ سے دعا کرنا. اللہ نے تمہیں دیا تھا, سب اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو, سب راہ خدا میں بھی نہ دو, بجٹ بنا کے چلو, پھر بھی پرابلم آ گیا تو اللہ سے دعا کرو. یعنی ان شارٹ حدیث کا ایک جملے میں سمری, اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنا کام بھی نہیں کرتے, سب چیزیں اللہ سے ڈیمانڈ کرتے. یہ نہج البلاغہ میں آدھا جملہ آ گیا. مولا کہتے ہیں السیئ منی والاتمام من اللہ, کوشش میرا کام ہے پھر کمپلیٹ کرنا اللہ کا کام. دجال کے لیے بھی یہی اصول آیا. اگر کہ میجورٹی مجلس میں شروع سے بیٹھی ہے, کچھ لوگ بعد میں آئے, کہ اب ماہ مبارک رمضان کا لاسٹ ویک ہے, دجال جو مومن کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ایوری شب جمعہ اللہم من ارادنی بسوء فارد و من قادنی فقد, ہر شب جمعہ یہ دعا مانگنا. دعا افتتاح تو اونلی رمضان کی دعا, دعا امام حسین تو اونلی عرفات کی دعا, دعا مکارم الاخلاق تو اونلی شب قدر کی دعا. یعنی آپ اور دنوں میں پڑھ سکتے ہیں, ریکمینڈیشن اتنا اسٹرانگ نہیں. دعا کمیل کا ریکمینڈیشن پورا سال اسٹرانگ, پورا سال کہا کہ دعا اللہ سے دعا کرو کہ اے خدا مجھے دجال سے بچا. قادنی فقید ہو دجال, بچا دجال سے. لیکن وہی بات, پہلے تم نے خود اپنے پروٹیکشن کا کوئی انتظام کیا؟ ڈاکومنٹ پہلے لکھواؤ, پھر اللہ سے کہو کہ یہ آدمی میرا پیسہ نہیں دے رہا. گھر پہلے شفٹ کرو, پھر اللہ سے کہو کہ نیا لیبر بھی پریشان کر رہا. بجٹنگ کے حساب سے اپنے لیے پیسہ رکھو سال بھر کا, پھر وہ اگر ضائع ہو جائے تو اللہ سے کہو کہ اے خدا اور دے. دجال سے بچنا ہے تو پہلے خود اپنے آپ کو دجال سے بچانے کی کوشش کرو, ساری چیزیں اللہ پہ نہ چھوڑو. اور دجال سے بچنے کا طریقہ کیا؟ بہت ہی آسان سی بات, ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. ویکسینیشن ایک چیز ہوتی بچے کو بیماری سے بچانے کے لیے. دیکھیے آج کل کے تو ہمارے ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں, اگر اس کو پولیو ہو گیا تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو ویکسینیشن کرایا تو ہم نے کہا نہیں کرایا تو ڈانٹنے لگتا ہے. بڑے بد اخلاق قسم کے آج کل ڈاکٹر پیدا ہو گئے. یہ آپ کی غلطی ہے, یہ آپ کی فالٹ ہے, آپ نے کیوں نہیں کرا, چلے جائیں, علاج بھی نہیں کرتے کچھ تو. اور ویکسینیشن کا ایک فارمولا مجھے میں نے سنا کہ جو بیماری سے بچانا ہے اسی بیماری کے کچھ جراثیم وراثیم وائرس وائرس داخل کیے جاتے ہیں. یہ بچوں کی ویکسینیشن میں ہو کہ نہ ہو کہ بڑوں کی ویکسینیشن میں, دجال کا یہی مسئلہ کہ دجال سے بچنے کی دعا تو مانگو, پہلے وہ ویکسینیشن لگاؤ جو تمہیں دجال سے بچانے والی. اور کیسے وہ ویکسینیشن لگے گی یہ دیکھو دجال کس طرح تمہیں بیٹھتا آئے گا. تو دجال کا سب سے پہلا طریقہ وہ یہ ہے کہ دجال عورتوں کو استعمال کرے گا. اب ویکسینیشن یہ ہے کہ عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, عورتوں سے بچائیں گے تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا, تو پیدا نہیں ہوگا تو دجال کہاں سے آئے گا؟ نہیں پیدا ہوں گے بچے, اتنا بھی نہ بچاؤ. مجھے مولا کا نہج البلاغہ کا آخری فقرہ کہ وہ عورت ایک ایسی پروردگار کی مخلوق ہے کہ نہ اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے نہ اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے. مگر اب یہ جو حدیث, اب جہاں پہ میری آج بات پہنچی ہے کل ڈائریکٹ یہاں سے بات شروع ہوگی. دجال 3 بڑے ٹول لے کر آئے گا اور اس کے بعد چوتھی ایک اس کے بعد بڑی اہم چیز ہوگی. یہ 4 چیزیں دجال کے پاس, اور یہ چاروں چیزیں جب وہ ہمارے اگینسٹ یوز کرے گا تو اگر ہماری ایک غلطی ہے تو ہم دجال کا نشانہ بنیں گے. تو ٹوٹل پانچ چیزیں آپ کو سمجھنا ہے, پھر آپ کو دجال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا میری مجلس کا وہ ٹاپک کہ یہ ہمارے کرنے کا کام, پانچ کام آپ کو کرنا ہے اپنے آپ کو دجال سے بچانے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کل اس کو پانچ ویکسینیشن لگائی جاتے ہیں, کہیں چار ہیں کہیں چھ, ہمارے یہاں پانچ ہیں اس وقت. تو پانچ چیزیں دجال لے کے آئے گا, چار وہ لے کر آئے گا, پانچویں مسٹیک ہم میں ہوگی. لیکن یہ تو ہوا ہمارے کرنے کا کام. اس کے بعد اللہ سے دعا کرے قادنی فقید ہو, اے خدا اب تو ہمیں بچا. اس کے لیے ایک دعا بھی ہم کو بتائی گئی. کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ آخری زمانے میں, آخری زمانے کے مومن کی ڈیوٹی ہے کہ سورہ کہف کی آخری دس آیتیں ایٹ لیسٹ ہر شب جمعہ پڑھیں, اور پورا سورہ پڑھے تو کیا کہنا. راوی نے سوال کیا, مولا یہ آخری زمانے کے لیے آپ نے کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ آخری زمانے میں سب سے بڑا خطرہ مومن کا دجال, اور قرآن کریم کے 114 سوروں سورہ کہف وہ ہے جو آدمی کو دجال سے بچاتا ہے. یہ سورہ کہف کا فائدہ ہے, اس کا بینیفٹ. اچھا یہ سورہ خود بہت بڑا, اگر کوئی پورا نہ پڑھ سکے تو ایٹ لیسٹ اس کی لاسٹ 10 آیات ہر شب جمعہ کو آپ پڑھا کریں. یہ ہے دجال سے بچنے کے لیے دعا والا طریقہ. آج کی پوری مجلس تھی کہ آدھا کام اللہ کرتا ہے, وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے, آدھا کام ہم کو کرنا ہوتا ہے. ہمیں جو کام کرنا ہے وہ پانچ باتیں جو کل سے شروع ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا گھمنڈ بھی نہیں آنا چاہیے کہ سب ہم کریں گے, اللہ سے بھی مدد مانگنا, وہ ہے سورہ کہف. اور جب سورہ کہف کی بات آ رہی ہے تو صرف ایک بات کی بتا دوں کہ سورہ کہف میں ایک ایسا میسج ہے, ویسے تو سورہ کہف میں بہت سارے میسج, میں نے لاسٹ ایئر رمضان میں کراچی میں پورا منتھ پڑھا, پورا منتھ سورہ کہف میرا ٹاپک تفسیر ہے سورہ کہف. 2002 میں نے شارجہ میں اشرف پورا رمضان پڑھا, وہاں ٹاپک کا سورہ کہف. اتنی ساری اس میں باتیں, پھر بھی آدھا انکمپلیٹ رہ گیا. سورہ کہف کے اندر دو بڑے امپورٹنٹ میسج آج کل کے زمانے کے حساب سے, ایک ہے جو مراجعے کے چاند کے مسئلے کا ٹاپک, وہ بھی سورہ کہف میں, اور دوسرا ہے جو اگر میں اپنی ورڈنگ میں کہوں تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا سورہ کہف میں, اور وہ یہ ہے کہ اگر اولاد دین کے راستے سے ہٹ رہی ہے تو اسے قتل کر دو. نہیں, ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ قتل کر دو, لیکن سورہ کہف کا میسج. سورہ کہف میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے موسیٰ اور خضر کی. حضرت موسیٰ اللہ کے تھرڈ ہائیسٹ نمبر کے نبی ہیں, اور ان سے یہ کہا گیا کہ جا کے خضر کے شاگرد بنو, جو میں نے امام حسن کی ولادت میں ایک چھوٹی سی بات کہی تھی. جب یہ خضر کے اسٹوڈنٹ بنے تو خضر کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹریولنگ کی, اور اس میں حضرت خضر نے تین کام کیے, تینوں پہ موسیٰ کو آبجیکشن ہوا. پھر جناب خضر نے اس کی لاجک بتائی تو موسیٰ سیٹسفائی ہوا. ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ چلتے چلتے حضرت خضر کی نگاہ پڑی ایک لڑکے پر, جیسے ہی دیکھا تلوار نکالی اس کی گردن اڑا دی. حضرت موسیٰ اکارڈنگ ٹو شریعت پروٹیسٹ کرنا چاہیے, پروٹیسٹ کیا. کیا ہے خضر جی, آپ کو کیا ہوا؟ اچھا خاصا ایک بچہ کھیلتا ہوا رہا, کوئی اس نے غلطی نہیں کی, کوئی اس کی مسٹیک نہیں, آپ نے ایسے قتل کر دیا. حضرت خضر نے اس کا ریپلائی دیا, لاجک بتائی. یہی تو لاجک تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا, بے دین بننے والا تھا, چنانچہ میں نے اسے قتل کیا, اس کے بدلے اللہ اس کے والدین کو ایک ایسی اولاد دے گا جو دین کے راستے پہ چلے گی. یعنی اکارڈنگ ٹو خضر شریعت, ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی, حضرت خضر کی شریعت کے اعتبار سے اگر بچہ بے دین ہونے والا ہے تو اس کو قتل کر دو, یہ بہتر. یہ ہماری شریعت کا حکم نہیں, لیکن ہماری شریعت میں وہ جملہ تو ہے نا جس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کیا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ,
تیرا گناہ کیا ہے جو تیرے باپ نے تجھے قتل کیا؟ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، 38 پارے کا سورہ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، بہت ہی یعنی انسان کے دل کو ہلا دینے والا سورہ اس کی آیت. میں نے ایک ریفرنس دیا ہے کہ مکے میں آج بھی وہ قبرستان ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ آپ وہاں جائیں گے تو مختار صاحب وہ قبرستان آپ کو دکھائیں گے. خالی قبرستان ہی نہیں دکھائیں گے، کعبہ بھی دکھائیں گے، روضہ رسول بھی دکھائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے اس کی ایک تفصیل کی، کہا یہ ایک جاہلیت کا باپ تھا جو اپنے بچے کو زندہ دفن کرتا، اور ایک آخری زمانے کا باپ ہوگا جو اپنے بچے کو کوئی ریلیجن نہیں سکھائے گا، بچہ زندہ رہے گا، اس کا ایمان مر جائے گا. موت ہو جانا بچے کے لیے اچھا ہے، بچے کا زندہ رہ جانا اور اس کا ایمان مر جانا یہ بچے کے لیے برا. اب پھر امام نے وہ حدیث تلاوت کی جو میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ ہر بچے کو معصوم پیدا کرتا. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مس گائڈ کرتے ہیں. یزید بھی جب پیدا ہوا تو یزید نہیں تھا، ورنہ یزید کا کیا قصور ہے اگر اس نے گناہ کیا؟ کئی فیکٹر ہوتے ہیں، سب سے پہلا اس کے والدین کا انوالومنٹ ہوتا. راوی آیا کہنے لگا مولا کل رات کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اب تک میں پریشان ہوں کہ یہ ہو کیسے گیا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب چھٹے امام مدینے میں شریعت کی نالج پھیلا رہے تھے تو سارے مسلمان امام کے پاس آتے تھے، حتیٰ اہل بیت کے اینیمیز بھی یہیں آتے تھے، کیونکہ سلوشن یہیں پہ ملتا. جو میں اس سے پہلے 3-4 دفعہ آپ کے سامنے ایگزامپل کوٹ کر چکا ہوں، سلوشن یہی ملتا ہے ہر مسئلے. حتیٰ یہ جو ابھی سعودی عرب کا مفتی مارا، وہ اندھا مفتی، اس کا بھی واقعہ میں نے کوٹ کیا. مجبور ہے بولو. جیسے خود چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں محمد ابن مسلم، کتنے لوگوں نے ان کا نام سنا، کتنے لوگوں نے؟ اور یہ کون سے شاگرد ہیں جن کے لیے چھٹے امام نے کہا لولا امثال ہؤلاء لاندرست آثار النبوۃ، اگر میری ہیلپ کرنے کے لیے محمد ابن مسلم جیسے نہ ہوتے. محمد ابن مسلم اور ابو بصیر اور ابان ابن تغلب، یہ 3-4 صحابی جن کا نام بھی کسی نے نہیں سنا، اور چھٹا امام کہہ رہا اگر یہ میری ہیلپ نہ کرتے تو پورا اسلام مٹ جاتا، نبوت کے آثار ختم ہو جاتے. امام اس طرح سے ان کو سلام کرے، مومن نے نام بھی نہیں سنا. محمد ابن مسلم نے 5ویں اور 6ویں امام سے 70,000 حدیثیں کوٹ کی. 70,000 پوری حدیث زبانی یاد ہیں، اتنا امام کے پاس رہے. مڈ نائٹ کا وقت ہے، کوفے میں اپنے مکان میں سو رہے ہیں، دروازے پہ نوکنگ ہو. اب مجھ کو یہ جملہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوفہ کی کوئی تھوڑی بہت جھلک اگر آتی ہے تو ٹول ہٹل میں آدھی رات اندھیرا، سڑک پر نہ آدمی نہ جانور، آدم نہ آدمزاد، آدھی رات کو دروازے پہ نوکنگ ہوتی. مڈ نائٹ کا تو نوکنگ ہوتی ہے تو صرف ایک اس لیے ہوتی ہے کہ کسی کی میت کی خبر آتی ہے، دل آدمی کا گھبرا جاتا ہے. آج بھی آدھی رات کو کہیں ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو لوگوں کی ایک کیفیت. تو وہ خیر گھر میں جو غلام تھا، جو نوکر تھا، جو رات کا گارڈ تھا، وہ گیا دروازہ کھولا، دیکھا کہ دروازے پہ ایک عورت کھڑی ہے، کہہ رہی ہے میں محمد ابن مسلم سے ملنا چاہتی ہوں. آدھی رات، وہ پرانا زمانہ جب مرد گھر سے نہیں نکلتے، یہ عورت کیسے آ گئی؟ وہ گارڈ نے اس کو واپس کرنا چاہا، محمد ابن مسلم کی آنکھ کھل چکی تھی. انہوں نے کہا ٹھہرو میں آ رہا ہوں نیچے. گئے، پوچھا کیا بات؟ کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پیگنینٹ تھی. یہ باقاعدہ ہسٹری ہے چھٹے امام کی، میری بیٹی پیگنینٹ تھی اور ابھی اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ شیخ مفید کا ایک واقعہ ہے جو کل پرسوں آئے گا، ابھی تو خود چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ. میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی اور پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ. اب ہم فیملی والے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بچے کا کیا کریں. محمد ابن مسلم نے کہا وہ زندہ ہے تو ماں کا پیٹ کاٹ کے اس کو نکالو. کہا لیکن ہمارے یہاں سے بڑا جھگڑا ہو رہا، جو میرا داماد ہے اس کی فیملی والے تلواریں نکال کے آ گئے کہ ہم ڈیڈ باڈی کی توہین نہیں ہونے دیں گے. ہماری فیملی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہماری بیٹی کی اولاد ہے، ہم اس کو مرنے نہیں دیں گے. اب عرب کے ٹرائبس میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا تھا، اب کیا عرب کے ٹرائبس کو کہا جائے؟ آج تو مومنین کے ہاں چلے جائیے، ایسی بچوں جیسی باتوں پہ جھگڑا ہوتا. ایک جماعت مجھے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک نہیں ملی، انکلوڈنگ سویڈن. ہر جگہ مجھے قرآن کے سورہ یاسین کی آیت ہی نظر آتی، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم جتنا بوڑھا کرتے وہ اتنا ہی بچہ بن جاتا.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں تلواریں نکل آئی, وہاں تو خیر واقعا انوالومنٹ, شادی ہو گئی ہے تو داماد والے کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے فیملی ممبر ہم اس کی میت کی توہین نہیں ہونے دیں, لڑکی کی فیملی والے کہہ رہے مگر اس کا جو بیٹا ہے ہماری بیٹی کا بیٹا ان کو مرنے نہیں دیں گے, جھگڑا ہو رہا, لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے کچھ کہنا چاہا لیکن ہر ایک کہہ رہا کوئی حدیث سناؤ, رسول نے کہا تو ہم مان لیں گے. آج بھی عربوں کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا, خاص طور پہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو جگہ جگہ دیوانے اور پاگل عربوں سے واسطہ پڑے گا ذرا ذرا سی بات پہ, لیکن آج بھی اتنے بدترین عرب, کتنا ہی جھگڑا ہو کتنا ہی غصہ ہو کسی کو, آپ اسے کہہ دیجیے صلوا علی النبی, سارا غصہ ہوگا. آج بھی ہمارے یہاں کہہ دیجیے الٹا دو جملے صلوا علی النبی کے بارے میں آپ سن لیجیے, لیکن آج بھی رسول کا نام آتا ہے کتنے بدتر عرب جو رسول کے نام پہ اپنا غصہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن رسول کی اولاد کو تذبح کر دیتے ہیں, وہ بھی ایک الگ بات. آج کی مجلس پوری دیوانی ہے تو دیوانوں ہی پہ چل رہی ہے. تو خلاصہ یہ کہ اب دونوں فیملیز کہہ رہی ہیں اگر کوئی حدیث رسول ہے تو ہم مان لیں گے, تو حدیث رسول تو سوائے محمد ابن مسلم کے کہیں سے نہیں مل سکتی, اس لیے میں آئی ہوں. محمد ابن مسلم نے کہا ہاں حدیث رسول, فلا راوی نے فلا راوی سے سنا, اس نے اس سے سنا, ان کا رسول اللہ سے کوئی زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں تھا, انہوں نے رسول سے سنا, صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول نے کہا کہ مردہ کے لیے زندہ کو قربان نہیں کیا جائے گا, اور پھر پوری حدیث سنائی تھی. عورت نے کہا شکریہ, جانے لگی. محمد ابن مسلم امام کے صحابی. اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کون سمجھے گا سوائے ایک دو آدمیوں کے, امام کے صحابی ہیں تو شکار پور سے نہیں آئے تھے. ایک بار انہوں نے عورت کو روک لیا کہا کہ اتنا بتا کہ اتنے بڑے شہر کوفہ میں, دیکھیں امام مدینے میں ہے محمد ابن مسلم کوفہ میں, ہزاروں عالم ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, میں بالکل گھر میں بیٹھنے والا لو پروفائل پہ زندگی گزارنے والا, سب کو چھوڑ کے تو میرے پاس کیسے آئی؟ کہا نہیں بھائی مسئلہ پوچھنا تھا. کہا نہیں ایسی بات نہیں, تیرے یہاں آنے میں بھی کوئی سیکرٹ ہے, اب میں تجھے جانے نہیں دوں گا, مسئلہ تو بتا دیا. کہا کہ اچھا, جب بہت مجبور کیا کہا کہ میری عزت کا مسئلہ کسی سے کہیے گا نہیں. مسلمانوں کے جو بہت بڑے ایک اس وقت کے ریلیجیس لیڈر تھے امام ابو حنیفہ, انہوں نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بلایا اور کہا کہ کل ایک کمپٹیشن ٹائپ کا ہے, اس کے لیے مجھے اس مسئلے کی حدیث چاہیے, میرے پاس تو کوئی نہیں, اور پورے کوفے میں ایک ہی آدمی ہے جو حدیث رسول بتا سکتا ہے, چھٹے امام کا شاگرد, وہاں جاؤ ایک کیس ایسا بنا کے لے جاؤ اور یہ حدیث لا کے مجھے دے دو, راویوں کے نام بھی دینا کہ کس نے کس سے سنا, میں اس کی بھیجی دی. ٹھیک ہے جاؤ, ہمارا کام تو نالج پھیلانا. اگلے مسجد النبوی وہ کوفے کی مسجد میں, کوفے کی مسجد کا اسٹیٹس بہت ہائی, اکارڈنگ ٹو اوا صرف چار بڑی مسجدوں میں ایک وہ مسجد ہے, مکہ مدینہ پیلسٹائن اور مسجد کوفہ, وہاں پہ یہ نماز پڑھنے گئے, ایک پلر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. مسجد میں ابو امام ابو حنیفہ جو تھے وہ سب لوگوں کو جمع کیے, ممبر پہ گئے اور کہا کہ آج میں چیلنج کرتا ہوں, ہے کوئی ایسا مسلمان جسے حدیث رسول معلوم ہو کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور بچہ زندہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے, یہ بتا اس کے بارے میں کسی کو حدیث پتا؟ بڑے بڑے علماء, کوفہ اس وقت سینٹر تھا علماء کا, یعنی نان شیعہ علماء کا, سب خاموش ہو گئے. کہا کہ حدیث تو ایسی کوئی نہیں, ہم فتوا دے سکتے ہیں کہ زندہ کو بچا لو, لیکن حدیث بتاؤ سور. کہا نہیں, امام ابو حنیفہ نے کہا مجھ سے سنو, میرے پاس یہ نالج ہے, فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے, انہوں نے فلاں صحابی سے سنا, انہوں نے کہا رسول اللہ سے سنا. محمد ابن مسلم جن کے پاس آدھی رات کو عورت گئی تھی وہ پلر کے پیچھے نماز پڑھ رہے, انہوں نے پلر کے پیچھے سے گردن نکالی ذرا کھانسے, کبھی تو کھانسی آدمی کو ایکچوئل ہوتی ہے اور کبھی کھانسی جو ہوتی ہے نا اس میں بھی کوئی راز ہوتا ہے, کھو میں کوئی راز ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کی نگاہ پڑ گئی پلر کے پیچھے سے کس کی گردن نکلی ہوئی ہے, نگاہ پڑی تو پہچان لیا جو وہی تو ہے جہاں رات کو میں نے عورت کو بھیج کے حدیث منگوائی تھی. کہا محمد ابن مسلم, کیا ہم لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا رائٹ نہیں ہے؟ کچھ تو ہمیں بھی رہنے دو نا, کچھ تو ہمیں بھی کرنے دو نا. محمد ابن مسلم نے سر جھکا لیا, گھمنڈ تو نہیں کرنا تھا کہ حدیث میری ہے, یہ میں نے بتائی ہے, لیکن اہل بیت کے اثار کے چاہنے والے اور ماننے والے اس وقت اس زمانے میں یہ ماحول ہے کہ دشمن بھی امام ابو حنیفہ نے چھٹے امام کے سامنے امامت تسلیم کیا, میں امام ہوں, لیکن مسئلہ پھنستا ہے تو امام کے شاگرد کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان سے مسئلہ پوچھنا پڑتا. تو اب جب حکمران نے دیکھا جو زمانے کا ظالم خلیفہ تھا, یہ تو بڑا پرابلم ہو گیا, اہل بیت کے دشمن بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, تو اس نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی. اس نے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کو اپوائنٹ کیا, یہ میرے امام, میں ان کی تقلید کرتا ہوں, آ کے مسئلہ ان سے پوچھو. کون جاتا ہے وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں گیا. ابراہ نے خانہ کعبہ پہ اٹیک اسی لیے کیا تھا کہ اس نے جو یمن میں کعبہ بنایا تھا وہ کوئی اس کی زیارت کو نہیں جا رہا تھا, تو جیلسی ہوتی, کوئی بھی نہیں گیا. اس نے انسینٹیو دیا, کہا کہ اگر کوئی آدمی میرے امام سے ایک مسئلہ پوچھے گا, ایک مسئلہ پوچھے گا, تو اسے ایک اشرفی انعام میں ملے گا, اور اگر ایک آدمی 15 مسئلے لے کے آئے 15 اشرفی. بھائی تو بہت ہی آرام ہو گیا. آپ کے یہاں بھی حکومت کچھ بینیفٹ دیتی ہوگی ان امپلائڈ لوگوں کو, لیکن کچھ پیپر ورک کرنا ہوگا, کچھ جانا ہوتا ہوگا, کچھ انکوائری ہوتی ہوگی, کچھ نہ کچھ شو کرنا ہوتا ہوگا کہ جی ہم جاب ڈھونڈ رہے ہیں. وہاں تو کچھ بھی نہیں, رات بھر بیٹھ کے شطرنج کھیلی, اسموکنگ کی, گپے لڑائی, صبح کو کہ جا کے 2 مسئلے پوچھے, 2 اشرفی لائے, دن بھر سوتے رہے, اپنے گھر کا تو خرچہ چل رہا اور مل رہا ہے اتنا پیسہ. اب یہ کہ شو کر رہا ہے کہ دیکھو 500 آدمی میرے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. جیسے اگر کسی مجلس کی نیاز یا تبرک بڑا تگڑا ہونا تو بہت مجمع ہو جاتا ہے انڈیا اور پاکستان, یعنی خیر بہت آتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ بھی ایک انسینٹیو دیا, غیر شیعہ لوگوں کے پاس لسٹ ہوتی ہے, اس تاریخ کو فلاں مجلس میں حلیم بٹتا ہے, اس تاریخ کو دوسرے صاحب کے یہاں شیرمال بٹتی ہے, اس تاریخ کو ان کے یہاں بن کباب بٹتے ہیں, اس کے حساب سے لوگ آتے ہیں. اب یہ انسینٹیو جو غیر شیعہ لوگوں کا ہے تو پہلے انہوں نے شروع کیا تھا. اب یہ راوی کہتا ہے مولا کل میرے گھر میں ذرا غربت تھی, مجھے کام ملا نہیں تھا, بس بالکل پھاکے نہیں تھے, مر نہیں رہا تھا, کام نہیں ملا, پیسے کی کمی تھی, میں نے سوچا میرا کیا جاتا, میں بھی جاتا ہوں, جا کے 2 مسئلے پوچھ کے آتا ہوں, عمل کون سا کرنا ہے مسئلے پر, خالی پوچھنا ہی تو ہے, 2 اشرفیاں 2 دینار گھر بیٹھے مل جائیں گے. یہ کہہ کے میں چلا, آدھے راستے تک گیا پھر میں رک گیا. میں نے ایک مرتبہ ریئلائز کیا یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ بہت اہم ایک شریعت کا مسئلہ ہے. مراجع کرام اس کو کہتے اغرا بالجہل. بہت لمبی تقریر ہو گئی ہے, اب تو واقعا میں دیوانہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں, بات شارٹ کر دو. یہ اغرا بالجہل سنیے گا سٹرڈے کے لیکچر میں جو فقہ کے اوپر ہوگا. آدھے راستے گیا میں نے سوچا لیکن یہ میں کیا کر رہا ہوں, 2 دینار کے لیے میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے مجھے مسئلے پہ عمل کرنا ہی نہیں, لیکن جب میں یہاں کے مسئلہ پوچھوں گا اس کے 2 افیکٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ میرے جانے کی وجہ سے بھی کراؤڈ بڑا نظر آئے گا, ایک ایک کر کے یہی سوچ سوچ کے مومن جانے لگے تو معلوم ہوا جو 500 آدمی تھے آج 700 نظر آئیں گے. جو عام سا ایک مومن ہے, لے مین مومن نہیں, ایک عام مسلمان, ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم وہاں سے گزرے تو بھائی اس کے بعد تو بڑا کراؤڈ آتا, اس میں میں بھی ہوں گا جو کچھ پوچھنے نہیں آیا, لیکن میرے ہونے سے یہ اس کی طاقت ظاہر ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی عام سے مومن نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے سوچا کہ یہ امام کا شاگرد بھی ابو حنیفہ کے پاس آتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ابو حنیفہ کی نالج اتنی زیادہ ہے, بھائی جو امام کا چاہنے والا ہے وہ بھی یہاں پہ آ رہا, اسے کیا پتا میں کس نیت سے آ رہا ہوں, میں تو بورڈ لے کے تو تھوڑی جا رہا ہوں کہ میں پیسے کمانے آ رہا ہوں. وہ تو دیکھے گا کہ جو صبح چھٹے امام کے پاس تھا وہ شام کو ابو حنیفہ کے پاس آیا ہے, یا تو وہ ابو حنیفہ کو بھی صحیح سمجھے گا, اور یہ اگر ذرا بھی کم علم ہوا وہ سمجھے گا یہ چھٹے امام سے بھی بڑے ہیں, یہ چھٹے امام کے بعد روز آنا جانے والا ان سے سیٹسفائی نہیں ہے, بس یہ سوچ کے میں آدھے راستے سے آ گیا. لیکن جب گھر میں آ گیا, اب میں سوچ رہا ہوں میں گھر سے نکلے ہی کیوں, یہ تو اتنی سمپل سی بات تھی کہ مجھے امام کے دشمن کے پاس جانا ہی نہیں ہے مسئلہ پوچھنا, اس وقت میری عقل میں یہ بات کیوں نہ آئی. امام نے اس کا ایک جواب دیا, اس پر فقہ نہ چلائیے گا, یعنی آپ یہ نہ کہیے گا تو غیبت ہو گئی, بعض جگہوں پہ غیبت الاؤڈ ہے. امام نے کہا اس کا ریزن میں تمہیں بتاتا ہوں, اور ریزن یہ ہے کہ جب تمہاری ماں پیگننٹ تھی اور تم اس کے پیٹ میں تھے, ایک بار تمہاری ماں کے دل میں کوئی حرام کام کا خیال پیدا ہوا, تم اس کے پیٹ میں ہو اور وہ گھر سے نکلی اور اتنا ہی دور چلی جتنا دور کل تم چلے تھے, مثلا 200 میٹر, وہاں جا کر پھر وہ رک گئی, اس کے دل میں خوف خدا آ گیا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, کوئی بھی حرام کام ہو سکتا ہے. مثلا کل اس کا دل چاہا کہ میک ڈونلڈ کے ہم برگر کھانا, وہ 200 میٹر چلی پھر ایک دم رک گئی کہ نہیں نہیں یہ تو حرام. کل اس کے دل میں خیال ہوا کہ فلاں جگہ بہت ہی اچھا کوئی سنگر آیا ہے اس کے کنسرٹ میں شرکت کرنا, یہ تو اچھا ہے کولہٹن میں آتے ہی نہیں ہے یہ کنسرٹ والے. لیکن آپ جائیے لندن کا سب سے بڑا مسئلہ, ہر دوسرے دن کوئی لتا بیٹھی ہے, کوئی رفیع بیٹھا ہے, کوئی نوشاد بیٹھا ہے, سب مر مرا چکے ہیں, کچھ زندہ کچھ مر گئے, اس ٹائپ کے لوگ. مولانا کل ہم مجلس میں نہیں آئیں گے, وہ 50 پاؤنڈ کا ہم نے ٹکٹ خریدا ہے, وہ کنسرن. مومن وہ کہتے ہیں جو میری مجلسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں, کل نہیں آ سکیں گے. ذرا ٹاپک چینج کر دیجیے گا سر, ٹاپک سے بھی بڑا انٹرسٹ. تو 200 میٹر چلی پھر اس کو یاد آ گیا تو گناہ ہے واپس آ گئے. کیا حرام کرنے جا رہی تھی یہ ڈیٹیل نہیں ہے روایت میں, لیکن یہ ہے کہ جب تم اس کے پیٹ میں تھے وہ گھر سے حرام کے ارادے سے نکلی تھی, 200 میٹر دور گئی تھی. حرام کے کیٹیگری میں اور بھی چیزیں آتی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ میوزک کنسرٹ کے لیے جا رہے ہیں آپ, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کوئی حرام برگر یا پیزا کھانے جا رہے ہیں, یہ بھی اس میں آتا ہے. اچھا وہ فلاں مومنا آج اس سے لڑنے کا موڈ ہو رہا, جا رہے ہیں اس کے گھر لڑنے کے لیے, یہ بھی حرام ہے. خالی گانا ہی حرام نہیں ہے, خالی سور ہی حرام نہیں ہے. 200 میٹر کے بعد جا کے اس نے سوچا کیوں کیوں فائدہ کیا, اللہ ناراض ہوگا واپس آ جاؤ. کوئی بھی حرام ہو سکتا. اس کی اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل دیکھنا ہے تو مجتہدین کی کتاب میں مسافر کی نماز اور روزے میں دیکھیے گا, وہاں 5ویں کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی حرام سفر پہ جا رہا ہے تو نماز پوری پڑھنا, وہاں کچھ ڈیٹیل آتی ہے. میکڈونلڈ کے ہمبرگر کھانے آپ گوٹنبرگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نماز پوری پڑھنا اور روزہ رکھنا, لیکن روزہ اگر رکھنا ہے تو ہمبرگر کیسے کھائیں گے, خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے شام کو افطار کے بعد. تو خلاصہ یہ ہے کوئی بھی حرام کا, کہا تیری ماں حرام کے ارادے سے 200 میٹر چلی پھر وہاں سے اس کو خوف خدا ہوا یا مسئلہ یاد آ گیا واپس آ گئے, اس کی وجہ سے تیرے اوپر اس کی اپنے ماں کے گناہ کا یہ افیکٹ آیا کہ تو بھی اپنے گھر سے 200 میٹر چلا اور پھر آ گئے. اور اگر تیری ماں واقعاً چلی جاتی اس میکڈونلڈ تک, یہ جملے میرے ہیں اس کو حدیث میں مت ڈھونڈیے گا, واقعاً چلی جاتی اس میوزک کنسرٹ تک تو تو بھی چلا جاتا ابو حنیفہ تک. یہ ماں کے اثرات ہیں جو تیرے اوپر آ رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ماں اور باپ سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ہم نے تمہیں معصوم بیٹا اور بیٹی دی تھی, تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا, ان کی جان نہیں لی, ان کا ایمان لے لیا اپنی غلطیاں اور گناہ کر کے. یہ سورہ کہف کا پیغام, بہت امپورٹنٹ سورہ ہے, لیکن پورا سورہ نہیں, اس کے اندر اصل جو بات آ رہی ہے دجال سے بچنے کا اہم طریقہ, وہ بھی سورے میں, اور اسی میں کئی اس بات کا جواب آئے گا کہ ہم کیسے پہچانیں گے جب امام آ جائیں گے کہ یہ امام. بہت امپورٹنٹ ہے یہ میٹر, یہ کل آئے گا, لیکن کل آج کی طرح کی لمبی مجلس نہیں ہوگی کیونکہ کل دیوانی ہنڈیا نہیں پکانا, ٹاپک بن گیا. آج تو ٹاپک 22 دن کے نامکمل ٹاپک ملا کے آپ کے سامنے ایک مکس پلیٹ میں پیش کر رہا تھا. لیکن یہ سورہ کہف ہے جو اونلی دعا ہے اسلام میں دجال سے بچنے کی, لیکن ایسی دعا ہے کہ خود پڑھنے کا بھی بینیفٹ ہے, اور اس سورے کے میسج پہ غور کریں تو اس کا بھی بینیفٹ. اس کو پڑھیں گے تو وہ دعا کے طور پہ آپ کو پروٹیکشن دے گا, اور اس کے میسج پہ غور کریں گے تو وہ جو مومن کے لیے ہے کہ کوشش واجب ہے وہ آپ کو بتائے گی کوشش کیا کرنا. لیکن یہ سورے کی امپورٹنس مومن کو کیسے بتائی جائے, اب بتائیے, اتنا بڑا مجمع میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں, یہی جملہ میں نے پچھلے سال محفل مرتضیٰ میں کہا تھا جب 1200 آدمی بیٹھے تھے کراچی, اور یہی جملہ میں نے 2002 میں شارجہ میں کہا تھا جہاں 800 آدمی بیٹھے تھے, کہ بتائیے اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ ایسے جنہیں سورہ کہف کا یہ بینیفٹ معلوم جو اتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس کو عجیب طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ سورہ کی امپورٹنس ہمیں پتا چلے, بڑے عجیب طریقے سے بتایا گیا. مومن ہر بات بھول سکتا ہے, یہ والی بات نہیں بھول سکتا. وہ کیا, وہ یہ کہ ایک میرا آخری سوال ہے, آج میں نے مجلس کے بیچ میں 3-4 سوال کیے تھے, سب سے بڑی آیت سب سے چھوٹی آیت, تو ایک سوال آج کا یہ کہ ہر آدمی کو یہ تو پتا ہے کہ بازار کوفہ میں آقا حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کے سورے کی تلاوت کی, کون سا سورہ پڑھا, قرآن میں تو 114 سورے, کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر سورہ یاسین پڑھ رہا کہ سورہ رحمان پڑھ رہا کہ سورہ دہر پڑھ رہا کہ سورہ ملک پڑھ رہا کہ سورہ عنکبوت پڑھ رہا کہ سورہ دخان پڑھ رہا, کون سا سورہ آقا حسین نے پڑھا. آقا کو پتا, مومن ہر بات بھول جائے گا کربلا کو کبھی نہیں بھولے گا, اور کربلا اگر یاد رہے گی تو سورہ کہف یاد رہے گا, اس لیے کہ نوک نیزہ پر حسین کے کٹے سر نے قرآن میں سے صرف سورہ کہف کی تلاوت کی تھی. سورہ کہف کی تلاوت, پورا کربلا ایک طرف, سورہ کہف کی تلاوت والا واقعہ ایک طرف. کیوں یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ یہ اس لیے کہہ دیا کہ کربلا کی پوری ہسٹری ہم کو یہ میسج دے رہی ہے کہ کربلا میں حسین کو میڈیکل استعمال نہیں کرنا تھا. حسین پورے کربلا میں کہیں میڈیکل استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بازار کوفہ میں میڈیکل استعمال کر رہے ہیں. میں حیران ہو کر کہتا ہوں مولا یہ آپ نے میڈیکل استعمال کیا، اگر آپ کو میڈیکل استعمال کرنے کی رضا تھی اللہ کی طرف سے تو میڈیکل اس وقت استعمال کرتے جب ہرملا کا تین بھال کا تیر اصغر کے گلے میں لگ رہا، یا اس وقت یہ میڈیکل استعمال کرتے جب علی اکبر کے 18 سالہ جسم میں اس کے کلیجے میں برچی اتر رہی، یا اس وقت میڈیکل استعمال کرتے جب میرا آقا عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. ارے اس وقت یہ میڈیکل استعمال کیا جاتا جب حسین کے گلے میں خنجر پھر رہا ہے، جب قاسم کا جسم گولوں تلے پامال ہو رہا ہے. مولا اتنے اہم اہم موقعوں پہ میڈیکل استعمال نہیں کیا، اور اگر میڈیکل استعمال کیا تو یہاں استعمال کیا، یہاں کون سی بڑی مصیبت ہے؟ عجیب جواب دے گا میرا آقا. میرا آقا کہے گا تمہیں پتا ہی نہیں حسین کی نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، اکبر سے بڑی مصیبت، اصغر سے بڑی مصیبت، قاسم سے بڑی مصیبت، عباس سے بڑی مصیبت، اپنے گلے پہ خنجر سے بڑی مصیبت، اور وہ ہے کہ نامحرموں میں میری زینب چلی گئی ہے. جب حسین نے نوک نیزہ سے دیکھا کوفے کے سارے نامحرم زینب کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت شروع کر دی تاکہ سب حسین کو دیکھنے لگے، میری زینب بچ جائے، میری زینب پہ نامحرم نہ دیکھیں. عزاداروں بس آخری جملہ سنو، یہ حسین تھا جس نے میڈیکل کے ذریعے سے زینب کا پردہ بچایا، اور وہ چھوٹے آقا عباس تھے. کہ روایت یہ ہے کہ جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا میں نے سنا ہے کربلا سے جب قافلہ چلا تھا سارے شہیدوں کے کٹے سر نوک نیزہ پہ لگائے گئے تھے، مگر ایک سر وہ تھا جو تین بار نیزے پہ لگایا گیا، وہ تینوں بار گر پڑا، کس کا سر تھا؟ آقا سجاد نے کہا وہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا سر تھا. راوی نے ہاتھ جوڑے مولا عباس کا سر نوک نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ کہا اس لیے تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا حیا اور شرم اور غیرت والا تھا، میرے چچا نے زندگی میں کبھی گھر کے اندر زینب کا کھلا سر نہ دیکھا. ارے نوک نیزہ سے نامحرموں کے درمیان زینب کے کھلے سر پہ کیسی نگاہ ڈالتا؟ اللہ ولعنت اللہ پروردگارا تمام مظلوموں کے آقا سرکار سردار سرکار سید الشہداء اور باب الحوائج ابو الفضل عباس کا واسطہ جو لوگ مجلس میں ہیں، ان مومنین اور مومنات کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے آنسوؤں کے طفیل ان کی جتنی دعائیں اور حاجتیں ان سب کو قبول فرما. خدا بندہ حسین و عباس کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہمارے جتنے مرحوم دنیا سے رخصت ہو چکے خصوصاً اس مجلس کے اندر مومنین اور مومنات کے سارے مرحومین، ان سب کو عالی علین میں انہی سرکار سید الشہداء اور حضرت عباس سے ملحق فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. لبنان و عراق و افغانستان کے شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.